بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد وبالإسناد المتصل المسلسل بالأولية منا إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. یہ مسلسل بالاولیہ ہے، یہ روایت ہم نے ہمارے اساتذہ حدیث سے سب سے پہلے سنی ہے، چونکہ مدینۃ العلوم کے طلبہ ہیں، اس نسبت سے مسلسل بالاولیہ پڑھی گئی تاکہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے، اور اسی طرح سلسلہ سند کے لیے اساتذہ حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سلسلہ حدیث بھی آ جائے. بخاری شریف اور ابن ماجہ شریف ہم نے پڑھی ہے، حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. مسلم شریف کی ابتدا کی ہم نے حضرت اقدس مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کار کے حادثے میں ان کی شہادت کے بعد اس کتاب کی تکمیل حضرت اقدس مولانا سیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو اس ختم بخاری کے لیے تشریف لانے والے تھے اور علالت کی وجہ سے نہیں آ سکے، انہوں نے ہماری مسلم شریف ختم کرائی. اور ابو داؤد شریف ہم نے ابتدا کی حضرت اقدس مولانا یعقوب دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جنید صاحب کے والد محترم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے. ان کا بھی کار کے حادثے میں جب انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو یہ کتاب بھی حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب نے مکمل فرمائی. ترمذی شریف اور نسائی شریف ہم نے پڑھیے، ہمارے مشفق استاد حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے، اور تحاوی شریف موطا امام مالک اور موطا امام محمد، یہ تینوں کتابیں ہم نے پڑھیے ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم سے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، طویل علالت کے اندر بیچارے معذور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے. ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہے سلسلہ سند کے اندر کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے جب پہلی بار 1979 میں تشریف لائے تو ہماری مشکات کی افتتاح کرائی، اور دوسری بار جب 1981 میں تشریف لائے تو اس وقت بخاری شریف کا اختتام کرایا، تو ہماری سند کا سلسلہ ان سے بھی ملتا ہے. ان کے علاوہ ہمارے دورے کے سال میں جب کوئی اکابر تشریف لاتے تو ہمارے حضرت شفقت فرما کر جو ہے ان کے سامنے ہمیں بٹھا دیتے تھے اور ان سے حدیث پڑھ لیتے تھے، جن میں حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت اقدس مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان سے بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو وہ درس جو ہے وہ منظر کے سامنے ہے. وہ حضرت نے فرما دیا کہ چلو بیٹھ جاؤ, تو وہ وضو کا موقع نہیں ملا. اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کو کشف ہوتا ہے, تو اب جو ہے بغیر وضو کے میں بیٹھ گیا ہوں, کشف ہو جائیں گا کیا حالت بنیں گی. تو انہوں نے جیسے ہی بسم اللہ کی تو حقیقت میں سب سے پہلے اسی کا تذکرہ شروع کیا. لیکن یہ حضرات تو مشفق تھے, ان کے یہاں ڈانٹ غصہ اور جو ہے اس طرح سے چیزیں تو تھیں نہیں. محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی, اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے, شفقتیں بھری ہوئی تھی, ایسے حضرات تھے. بہرحال انہوں نے جو ہے سبق کے شروع میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت کو بیان فرمایا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی مقبولیت حاصل ہے, ان کی کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل ہے, تو علماء جو ہے اس کے اندر بعض چیزیں خاص ذکر فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اور ان کی کتاب کو یہ مقبولیت حاصل ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ, ان کو مقام ملا ہے ان کی کتاب کو. تو اس کے اندر ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طہارت ظاہری اور طہارت باطنی. طہارت ظاہری ہر ہر حدیث کے لکھنے کے وقت لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے, وضو نے غسل فرماتے تھے. اب ہم نے تو سن لیا کہ ٹھیک ہے حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے, لیکن تھوڑا سا ہم سوچیں کہ اتنی ہزاروں حدیثیں انہوں نے لکھی ہے, اور جب وہ لکھ رہے تھے تو دن الگ الگ آتے تھے. کبھی گرمی کا موسم ہے ٹھیک ہے غسل کرنا, پھر سردی کا موسم, بارش کا موسم, ایسے موسم کے اندر جو ہے بار بار غسل کرنا ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ان کے اندر حدیث شریف کا جو احترام, ادب, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی, اس نسبت سے وہ اس طرح سے انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا. اور دوسرا طہارت باطنی, انما الاعمال بالنیات سے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب کوئی بھی عمل شروع کرے, کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کرے, تو اس میں نیت کو خالص کرنا ہے, نیت کو خالص کرنا ہے. یہ ابھی تذکرہ ہوا دو بھائیوں کا, حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب مطالعہ اور حضرت ہمارے مشفق اور جو ہے سب کچھ ہمارے استاد محترم شیخ اور مرشد حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ. تو اس وقت یہاں تو نہیں ہے, لیکن وہ کہاں ہے, وہ تو کئی حضرات کو خواب میں بشارت آئی ہوگی. حضرت مولانا عبد الرحیم مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے دو ہفتے بعد بندے نے ایک خواب دیکھا, اور وہ یہ خواب میں نے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کو بتایا, اور انہوں نے وہ خواب جو ہے جب وہ کتاب لکھ رہے تھے میرے بھائی جان, اس کے اندر ذکر بھی کیا ہے. میں نے خواب دیکھا حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ بس فضا کے اندر بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ایک ہاتھ میں جو ہے ایک تکیہ ہے, وہ پلیٹ پلیٹ کی شکل میں اور اتنا ہی چھوٹا سرخ, اس کے اوپر ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں اسی قسم کا تکیہ ہے سیاہ رنگ کا, اس کے اوپر ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں. تو مجھے ہنس کر فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے. اور دوسرا جو تکیہ تھا, دوسرا جو ہاتھ میں, تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے پورے خاندان کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے. تو یہ حضرات تو پہنچ گئے, یہ حضرات تو پہنچ گئے. اسی طرح ایک خواب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے دو ہفتے بعد خواب دیکھا. خواب دیکھا کہ اسی قدر بہت بڑی مسجد ہے اور گویا یہ دالوں میں, اور کلاسیں مسجد میں ہیں. تو میں دورے کی کلاس کے قریب بیٹھا ہوا تھا, سب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں تھے ابھی تشریف لائیں گے. تو حضرت اوپر سے بالکنی جیسا تھا وہاں سے اترے, تشریف لائے اور وہاں آئس کریم پری ہوئی تھی. تو حضرت نے سب کو آئس کریم تقسیم کی. آئس کریم تقسیم کرنے کے بعد حضرت واپس اوپر چلے گئے, اوپر تشریف لے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آپ حضرت دوبارہ تشریف لائے نیچے, اور ایک صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت کی انتظار کر رہے تھے. حضرت ان کے ساتھ باہر نکلے. تو میرے ساتھ کوئی ساتھی تھا, میں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت اکیلے باہر جا رہے ہیں, کوئی ہم ذرا حضرت کے پیچھے جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے چلتا رہا حضرت کے پیچھے, پھر ایک گلی آئی اس میں حضرت داخل ہوئے, میں بھی پیچھے تھا. وہاں دیکھا کہ بہترین پانی ریور جیسا وہاں جو ہے پانی تھا, اور لوگ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے تو وہ پیچھے جو بھی کرسی خالی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے, اور حضرت کے لیے بالکل وہ پانی کے قریب جو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اس میں ایک کرسی خالی پڑی ہوئی تھی, حضرت وہاں جا کر بیٹھ گئے اور خواب ختم ہو گیا. تو اس میں آئس کریم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم سے لیا ہے. آئس کریم دودھ کی ہوتی ہے اور علم سے تعبیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو یہ علم ہے جو حضرت نے تقسیم کیا, اور پھر جو ہے وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے, جنات ان تجری من تحتها الانہار, وہاں پہنچ گئے نہروں کے قریب. تو ان کے لیے تو یہ سب, وہ تو وہاں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے فیوضات اور برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. یہ انہی کے برکات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, مدارس جو یہ حضرات قائم کر کے چھوڑ کر گئے ہیں. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية, ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع يعني بزرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال امام بخاري رحمه الله عليه فرماتے ہیں یہ باب ہے اللہ تعالی کے اس ارشاد میں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے, اور یہ کہ آدمی کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے. امام مجاہد فرماتے ہیں قسطاس عدل یعنی انصاف کو کہتے ہیں رومی زبان میں, اور یہ کہا جاتا ہے قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے, اور مقسط کا معنی ہے عادل یعنی انصاف کرنے والا. البتہ قاسط اس کا معنی ہے جائر یعنی ظالم. موازین, یہ جمع کا صیغہ ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک ہی میزان ہوگا, اور یہاں جو جمع لائے ہیں یا تو تعدد اعمال کے اعتبار سے ہوگا یا تعدد اشخاص کے اعتبار سے, اور یہ بھی احتمال ہے کہ تفخیم مراد ہو کہ بہت عظیم بتانا مقصد ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کذبت قوم نوح للمرسلین, حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک ہی رسول بھیجے گئے. یہاں جمع کا صیغہ لائے. قسط, نضع موازین القسط, اس کا معنی کہتے ہیں کہ ذوات القسط یعنی انصاف والے میزان قائم کریں گے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ لأجل القسط یعنی انصاف کے لیے ہم میزان قائم کریں گے. لیوم القیامہ, لحساب یوم القیامہ, یعنی قیامت کے روز حساب کے لیے ہم میزان کو قائم کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اعمال وزن کیے جائیں گے, تو یہ جو ہے بظاہر عام معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال وزن کیے جائیں گے, لیکن کہتے ہیں کہ اس میں دو فریق مستثنا ہے. ایک تو وہ کفار جن کے پاس کفر کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں, ان کے پاس کوئی نیکی نہیں, تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ متعین ہے, اس لیے ان کے لیے میزان اور حساب کی ضرورت نہیں, اور جو ہے وہ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. اور دوسرا فریق وہ مومنین کہ جن کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے, نیکیا ہی نیکیا ہے, تو ان کے لیے بھی حساب نہیں ہوگا ان کا بھی, اور جو ہے ان کو بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائیں گا. جیسے روایت میں آتا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 ایسے حضرات ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل اس طرح سے ہوں گے کہ سب کے سب ایک ساتھ ان کا قدم جنت میں جائے گا. تو اب اندازہ لگائے کہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا کہ ایک صف میں 70,000 لوگ کھڑے ہو اور ایک ساتھ جنت میں ان کا قدم داخل, بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری روایت کے اندر 700,000 آیا ہے, 700,000. تو اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی جنت ہے. تو یہ ان کا بغیر حساب میں داخل ہونا ثابت, اسی طرح جن کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ بھی بغیر حساب کے جو ہے جنت میں داخل ہوں گے. اور اس کے اوپر دلیل کہ ان دونوں کے علاوہ سب کا حساب ہوگا, یعنی چاہے مومنین ہو یا کفار جن کے پاس کفر کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں ان کے پاس, تو ان کا بھی حساب ہوگا. اس کے اوپر دلیل اللہ کی آیت پیش کرتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے ایک قول نقل کیا ہے کہ کفار کے اگر اچھے اعمال بھی ہو پھر بھی ان اعمال کا اعتبار نہیں ہے, اس وجہ سے کفار کا جو ہے حساب بھی نہیں ہوگا اور وزن بھی نہیں ہوگا. اور انہوں نے استدلال کیا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا اس آیت سے, اور اسی طرح حدیث کے اندر کافر کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ, کہ کافر جو ہے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں. لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ سب کا وزن ہوگا, اور ان روایت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کی حقارت مقصود ہے. آگے فرماتے ہیں کہ مجاہد فرماتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیہ. یہ قرآن کریم کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مجاہد کا قول نقل فرماتے ہیں کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس جو ہے اس کا معنی جو ہے عدل اور انصاف رومی زبان میں. اس پر علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو رومی زبان کا نام لیا ہے وہ من باب توافق الوضعین میں سے ہے, یعنی دونوں زبانوں میں اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. رومی زبان میں بھی یہی معنی ہے, عربی زبان میں بھی یہ معنی ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے قسطاس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قسطاس کا معنی میزان ہے, کہ قرآن کریم میں جو ہے وزن بالقسطاس المستقیم جو آیا ہے تو اس سے مراد کہ مستقیم عدل والے میزان میں تم وزن کیا کرو, درست میزان میں وزن کیا کرو. ویقال القسط مصدر المقسط, یہاں پر علامہ ابن القطع فرماتے ہیں کہ یہ بتانا یہ مقصد ہے کہ قسط جو ہے ازداد میں سے ہے, یعنی دو متضاد معنی اس لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں, اور دونوں معنی کے لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. چنانچہ مقسط جو ہے عادل کے معنی میں, انصاف کے معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور اگر باب افعال سے اس کو لیا جائے قاصد تو اس کا معنی ظالم کے ہیں, اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, کہ جو ظالم ہے وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے. یہاں پر پہلی بحث تو اس کی ہے ما یتعلق بالباب. یہ باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس کے متعلق پہلے کلام ہوگا. ما یتعلق بالباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر میزان کو ثابت فرمایا ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز ترازو قائم ہوگا, تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ثابت فرما رہے ہیں, اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے مباحث کتاب التوحید سے شروع کیا ہے, اور کتاب التوحید کا یہ آخری باب ہے. کتاب التوحید کا عنوان ایسا ہی ہے جیسے متکلمین کے یہاں عقائد کتاب میں عقائد کی کتابوں میں الہیات کا عنوان ہوتا ہے, جس کے اندر اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, نبوت اور معاد وغیرہ کے مباحث ہوتے ہیں. تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عقائد کی روایتوں کو ذکر کر کے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ثابت کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ان فرق جن کے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق نہیں ہیں، جن کو فرق باطلہ کہا جاتا ہے، ان کے اوپر رد فرمایا ہے. چنانچہ کتاب التوحید کے ساتھ انہوں نے کہا الرد علی الجہمیہ وغیرہ، جہمیہ فرقہ ان کے علاوہ دوسرے فرقے کے اوپر رد ہے. فرق باطلہ جو مشہور شمار ہوتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اصحاب صحیحہ ستہ جو ائمہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں جو مشہور فرق تھے، ان میں معتزلہ، خوارج، قدریہ، مرجئہ، جہمیہ، جبریہ، کرامیہ اور رافضہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے ان کے اوپر رد فرمایا ہے، اسی طرح سے ائمہ صحیحہ ستہ جو مسلم شریف کے مصنف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان تمام حضرات نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ثابت کرتے ہوئے فرق باطلہ کے عقائد کو رد کیا جائے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے اس کا اہتمام فرمایا. کتاب الایمان کے اندر جب یہ بحث آتی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقرار جو ہے اجراء الاحکام فی الدنیا، دنیا میں اس کے اوپر مسلمانوں کے احکامات جاری ہوں اس کے لیے اقرار ہے، کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے تو پھر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائیں گا، اور اعمال مکملات ایمان میں سے ہیں. اور ائمہ ثلاث، امام شافعی، امام احمد، امام مالک اور تمام محدثین اصحاب صحیحہ ستہ، سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، اور مرکب کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. لیکن ان کے نزدیک اگر عمل مفقود ہو جائے تو ایمان مفقود نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان مرکب ہے، وہ ایمان کامل کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو پھر اس اعتبار سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور ان ائمہ اور محدثین کا مذہب ایک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ اعمال مکملات ایمان میں سے ہیں، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ کامل ایمان کی تعریف اور کامل ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر اعمال داخل ہیں. اب کامل اور مکمل کا مطلب کیا ہے؟ کامل اور مکمل کا مطلب ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ صرف اگر تصدیق ہے تو وہ مکمل طور پر جہنم سے نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اعمال نہ ہو. اعمال اگر کرے گا تو وہ مکمل طور پر، کامل طور پر جو ہے وہ جہنم سے اس کو نجات مل سکتی ہے، یہ مراد ہے. تو یہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، ائمہ ثلاث اور جو ہے محدثین بھی یہی فرماتے ہیں. لیکن مرجئہ کا ایک مذہب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، دل کے اندر تصدیق ہو گئی، مان لیا تو کافی ہے، سمجھیں گے نہیں، اور اگر اسی حالت میں مر گیا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، تو سیدھا جنت میں چلا جائے. وہ کہتے ہیں کہ لا تضر مع الایمان معصیۃ کما لا تنفع مع الکفر طاعۃ، کہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، جیسے کہ اگر کفر کی حالت میں کوئی نیکی کیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق ہوگی تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا مرنے کے بعد، چاہے وہ جتنا بھی گناہ کرے. تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے، ان کے اوپر رد کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب قائم کی ہے، جس کے اندر کہتے الحیاء من الاسلام، افشاء السلام من الاسلام، قیام لیلۃ القدر من الایمان، تتوع قیام رمضان من الایمان، صوم رمضان احتسابا من الایمان، الصلاۃ من الایمان، الزکاۃ من الاسلام۔ تو یہ سب جتنے باب قائم کیے ہیں اس میں دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہے، یعنی اعمال کرنا بھی ضروری ہے مکمل طور پر نجات کے لیے۔ تو یہ رد جو ہے وہ جہمیہ فرقے کے اوپر رد کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے، وہ مرجیہ اور جہمیہ کے اوپر رد فرمایا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کے اوپر کتاب الفتن میں رد کیا ہے اور رافضہ کے اوپر کتاب الاحکام میں رد فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ رد فرماتے رہے، اور کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ معتزلہ، فرقہ جہمیہ اور قدریہ وغیرہ کے اوپر رد فرمایا ہے۔ قدریہ جو ہے وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو، انسان کو کوئی فعل جب کرتا ہے اس سے پہلے اللہ کو علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اپنے فعل کا خود خالق ہے اور اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی رد فرمایا ہے۔ اسی طرح جو ہے معتزلہ جو ہے وہ صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو اہل العدل و توحید کہتے ہیں۔ اہل العدل کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بہت انصاف والے ہیں، اور انصاف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گا، اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا قیامت کے روز، یعنی اللہ کے اوپر گویا واجب ہے اس کو سزا دینا۔ تو یہ وجوب کے قائل ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تو انصاف کے قائل ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے اوپر واجب قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں فرما دیا کہ شرک کے علاوہ جس کی اللہ تعالیٰ چاہیں گا مغفرت کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہے معاف کر دے، جس کے حق میں چاہے جو ہے اس کو سزا دے، سمجھے کہ نہیں، اللہ کی مشیت پر۔ یہ کہتے ہیں سزا دینا واجب، اس لیے وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل کہتے ہیں۔ اور اصحاب توحید کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صفات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ صفات کا ماننا یہ شرک ہے، تو صفات کا انکار۔ تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان جیسے فرق باطلہ کے اوپر جو ہے رد فرمایا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفات کو ثابت فرمایا، اور اسی طرح دوسرے عقائد کو، شفاعت، اللہ کا، اللہ کی رویت، سمجھیں گے نہیں، اور انبیاء اور کتب اللہ، ان تمام چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر بیان کرتے ہوئے جو ہے ثابت فرماتے رہے۔ اور اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میزان کو ثابت فرمایا کہ قیامت کے روز ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میزان قائم ہوگا اور اس کے اندر جو ہے فیصلے ہوں گے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ میزان وزن عبث ہے، بیکار۔ کیوں بیکار؟ کہتے ہیں کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہے لا یعلل بالعلہ، اللہ کے افعال جو ہے معلل بالعلہ نہیں ہوتے، اس پہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کیوں، لا یسأل عما یفعل، اللہ کو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیوں اور اس کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ حجت قائم کرنا، جو ہمارے جو سمجھ میں آتی ہے حکمت ہے، اس میں حجت قائم کرنا، حجت قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز جو ہے، ہم تو دنیا میں سوچتے ہیں بعض مرتبہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے، اتنا صریح جھوٹ اس نے یہ کیا ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے نہیں کیا،
سمجھے کہ نہیں؟ تو ہمارے سامنے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہم تعجب کرتے ہیں، تو وہ تو قیامت کے روز اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے ہم نے ایسا نہیں کیا. ایسے بھی انسان ہوں گے کہیں گے ہم نے ایسا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اس کے ہاتھ سے بلوائیں گے، اس کے پیر سے بلوائیں گے، سمجھیں گے نہیں؟ تو اس کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے اس کے خلاف. بات سنیے، تو وہ حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے میزان کو قائم کریں گے. دوسرا ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اعمال تو اعراض ہیں، اس کا جسم نہیں ہے تو وزن کیسے ہوگا؟ جب اس کا جسم نہیں ہے تو وزن کیسے ہوگا؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف جوابات دیے گئے، دو جواب جو ہے وہ زیادہ جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو صحائف یعنی جس میں اعمال لکھے گئے، اعمال نامے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ وزن کیے جائیں گے. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے 99 دفتر ہوں گے برے اعمال کے، تو وہ جب رکھے جائیں گے تو پلڑا نیچے چلا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس، وہ اس کی جو شہادتیں جو کلمہ پر آئے، تو وہ دوسرے پلے میں جب رکھا جائے گا تو وہ جو ہے پلڑا اوپر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں اور تیری معافی ہو گئی. تو یہ جو ہے اعمال نامے رکھے جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اعمال جو ہے اس وقت تو عرض ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جسم دے دیں گا اور اس کے حساب سے وزن ہوگا. دونوں قسم کے دلائل موجود ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ وزن کیوں، سمجھیں گے نہیں، وزن کیوں ہوگا؟ وہ آج کل تو کمپیوٹر اور کیلکولیٹر اور پتہ نہیں، سمجھیں گے، ٹیکنالوجی اتنی آگے ہو گئی ہے تو فرشتوں کو بٹھا دیتے تو ٹوٹل کرتے رہیں گے، سمجھیں گے نہیں، فٹافٹ جو ہے ٹوٹل ہو جائیں گے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو وزن کیوں ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے ابتدا اور انتہا میں، کہ بخاری شریف کی ابتدا کی جو روایت ہے اس میں اور اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا اس کے اندر مطابقت اور مناسبت ذکر فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال جو ہے اس کے اندر قبولیت اور وزن جو ہے وہ نیت سے آتا ہے. پھر یہاں کہا کہ ان اعمال بنی آدم یوزن، کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو اس سے یہ وہاں پر بھی عمل اور یہاں پر بھی عمل، اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمل جو ہے اس کے اندر اخلاص جس قدر ہوگا اس قدر وزن زیادہ ہوگا، تو اس وجہ سے وزن کیا جائے گا. ایک شخص یعنی ایک جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 27 گنا. تو سب کو 27 گنا ثواب مل رہا ہے، لیکن بعض جو ہے وہ بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دوسروں کا دھیان کہیں اور ہے، سمجھیں گے نہیں؟ تو دونوں میں فرق ہے. تو جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اس کی نیکیاں ہوں گی تو 27، لیکن وزنی ہوگی، سمجھیں گے نہیں، وزنی نیکی، تو اس لیے جو ہے وزن کیا جائے گا. دوسری مناسبت ابتدا اور انتہا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا کتاب عبد الوحی سے، یعنی وحی کا ذکر فرمایا، اور اخیر میں صفت کلام کو ذکر فرمایا، اور مناسبت اس طور پر ہے کہ وحی جو ہے وہ بھی کلام ہے. تو اس نسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دونوں باب کے اندر مناسبت ہو گئی. لیکن پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک ہے صفت کلام کو ذکر کیا، لیکن آخری باب کے اندر جو ہے وہ تو تسبیح کو ذکر کیا ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تسبیح جو ہے وہ جو ہے ختام ہو مسک کے طور پر، کہ یعنی تسبیح کے ساتھ، تسبیح اور تحمید کے ساتھ اپنی کتاب کو ختم کرے، اس لیے تسبیح کو لیا ہے. لیکن ایک دوسرا جواب بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے اللہ کی صفات جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک صفات عدمیہ اور دوسری صفات وجودیہ. عدمیہ جس پہ اللہ کو جن چیزوں سے پاک کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، سمجھیں گے نہیں، تو یہ جو ہے اس کو عدمیہ کہتے ہیں. اور دوسری صفات وجودیہ جیسے کہ صفت علم، صفت سمع، صفت قدرت، تو یہ جو ہے وہ وجودیہ ہے. پہلے کو صفت جلال کہتے ہیں, دوسرے کو صفت اکرام کہتے ہیں, ذی الجلال والاکرام قرآن کریم میں ہے. تو یہ دو قسم کی صفات ہیں. اور یہ آخری جو تسبیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی, تو اس کے اندر سبحان اللہ کے اندر جو ہے وہ تمام صفات عدمیہ کی طرف اشارہ ہے, اور تحمید کے اندر صفات وجودیہ کی طرف اشارہ ہے. تو اس اعتبار سے مناسبت ہو گئی. اور ایک اور مناسبت آگے اور پیچھے جو بیان کی گئی ہے وہ اس طور پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں بھی عقائد کی باتیں ذکر فرمائی, کتاب الایمان سے شروع کیا اور اخیر میں بھی عقائد کی باتیں ذکر فرمائی. اس میں دراصل یہ ایک سوال ہوتا تھا کہ عقائد کی باتیں تو شروع میں ذکر کرنا چاہیے, تو علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے اشرف جو چیز ہے یعنی عقائد, اس کو اخیر میں لائے تاکہ اشرف سے ختم کرے. یہ جواب دیا جاتا ہے. دوسری بحث یہاں پر ما یتعلق بالحدیث ہے. ما یتعلق بالحدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میزان کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح کی فضیلت بیان فرمائی ہے. سمجھیں گے نہیں, ایک تسبیح کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس تسبیح سے جو ہے وزن جو ہے وہ وزنی ہو جاتا ہے, یعنی بہت ثواب ملتا ہے اس کا, بہت ثواب ملتا ہے. تو فضیلت بیان کی. دوسری روایت میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض, آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی خلا ہے اس سب کو بھر دیتا ہے, اتنا ثواب ملتا ہے اس کا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی. تو یہ جو ہے اس میں یہ بات ہے کہ ایک تو یہ ہے ذکر. ذکر کیا چیز ہے؟ ایک تو ذکر کی فضیلت ہے, جیسے کہ ابھی انہوں نے یہ ذکر کی فضیلت بنائی. دوسری ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ مجتمع ہو کر جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں اللہ کے اللہ کا تو چار انعامات ملتے ہیں ان کو. سب سے پہلا انعام غشی حفتہم الملائکہ, فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں پوری مجلس کو. اس لیے کبھی ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے محسوس کریں گے کہ ایک لطف آ رہا ہے. تو وہ لطف کس کا آ رہا ہے؟ وہ اس کا آ رہا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ جو ہے نورانی جسم لگا ہوا ہے, فرشتوں کا جسم لگا ہوا ہے, تو اس کی نورانیت کی وجہ سے جو ہے ایک لطف آ رہا ہے. سمجھیں گے نہیں, ہاں تو ذکر میں لطف آ رہا ہے. تو ایک تو فرشتوں کا, دوسرا غشیتہم الرحمہ, ان کے اوپر رحمت اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں, رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور نزلت علیہم السکینہ, سکون نازل ہوتا ہے. ذکر کرتے کرتے کبھی نیند آ جاتی ہے, جھونکے آ جاتے ہیں, تو یہ کیسے آتے ہیں؟ جب سکون ہوتا ہے تبھی نہیں, جب ٹینشن ہوتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے. سمجھیں گے نہیں, ہاں تو یہ سکون کی علامت ہے کہ سکون آتا ہے. سمجھیں گے نہیں. اور چوتھی نعمت کیا ہے کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ, اللہ تعالیٰ ان کا ان لوگوں کے ذات سامنے ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس ہے, یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارا نام لیتا ہے. اللہ کتنی بڑی نعمت ہے, جب اللہ تعالیٰ ہمارا نام لیں گا تو کتنے اللہ کے انعامات نازل ہوں. تو ذکر کی ایک فضیلت ہے. دوسرا جو ہے ذکر جو ہے وہ ایک روحانی طاقت ہے, روحانی طاقت. یا ایہا المزمل, یا ایہا المزمل کی جو سورت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ذمہ داریوں کو بیان فرمایا, دو ذمہ داریوں کو بیان فرمایا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, وزنی قول ہم نازل کر رہے ہیں, قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. تو جب کوئی وزنی چیز ہو تو طاقت کی ضرورت ہے, طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو وزنی قول ہم نازل کر رہے ہیں, قرآن کا نزول ہو رہا ہے. اور پھر دوسری ذمہ داری ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن میں آپ کا لمبا مشغلہ ہے, اس مشغلے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دروازے پر دستک دیتے, یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. تو یہ دعوت کا کام, یعنی جو قرآن نازل ہوتا تھا, بلغ ما انزل الیک, جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو پہنچانے کے لیے جاتا تھا. تو نزول قرآن یہ حصول علم ہے, اور یہ پہنچانا یہ علم کی خدمت, دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی, سمجھیں گے. اور دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو روحانی طاقت بتائی, قم اللیل, ایک تو رات کی تہجد, اس سے روحانی طاقت ملیں گی, اور دوسرا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, اللہ کا نام, اللہ کا ذکر. تو یہ ذکر جو ہے روحانی طاقت ہے. انسان جب تجارت کے لیے جاتا ہے, اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, ہاں جب روزی کمانے کے لیے جائے, چاہے تاجر ہے, نوکری کرتا ہے یا پیشہ کرتا ہے, جو بھی ہے, تو اس میں کیا ہے, فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب. حج کے موقع پر اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکر, تو عبادت کے موقع پر ذکر, ذکر کے اندر طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے. کتنی بڑی طاقت ہے, حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ, جب تک زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا وہاں تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت کو رکے ہوئے, اور قیامت کیا چیز ہے, اتنی بڑی مصیبت, اتنی بڑی مصیبت کہ اس سے بڑھ کر مصیبت نہیں ہے دنیا میں, کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جس میں جو ہے بچہ جو ہے وہ اس کے بال سفید ہو جائیں گے, سمجھیں گے. تو یہ اتنی بڑی مصیبت جو ہے اس کو روکے ہوئے کیا ہے, اللہ کا ذکر. تو ہم اندازہ لگاؤ ہماری جو پرسنل مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یا جو ہے محلہ یا ملک یا عالمی جو پریشانیاں اور تکالیف ہیں, اس کے لیے ذکر کام نہیں ہے, اس کے روکنے کے لیے ذکر, اللہ کا ذکر, اس کے اندر اتنی طاقت ہے. تو ذکر کی ایک فضیلت ہے, ایک روحانی طاقت ہے, اور تیسرا کیا ہے, سقالت القلوب, دل کی صفائی. ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر سے جو ہے دل کے اندر نور آتا ہے, اور جو تاریکی ہے, جو ظلمت ہے, حسد, بغض, کینہ, عداوت, بخل, یہ سب برائیاں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ظلمت آ گئی, گناہ کی وجہ سے ظلمت آ جاتی ہے, کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے, تو گناہ کی وجہ سے جو ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس تمام کی صفائی جو ہے ذکر سے ہوتی ہے, سمجھیں گے نہیں. ذکر سے جب صفائی ہوں گی, اللہ کی محبت داخل ہوں گی, نور داخل ہوں گا, اور جب اللہ کی محبت داخل ہو جائیں گی تو پھر کیا ہو جائے گا, اللہ کا دھیان آ جائے گا. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا دھیان ہوتا ہے, اللہ کا دھیان آ جائے گا. اللہ کا جب دھیان آ جائے گا تو انسان نافرمانی نہیں کرے گا. یہ ذکر اس کو جو ہے, یہ دھیان جو ہے اس کو عمل کے اوپر لے آئے گا, جس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کے خوف سے ہر وقت جب اذان ہوں گی تو کیا سوچے گا, میرا محبوب مجھے بلا رہا ہے نماز کے لیے, میں نماز کے لیے نہیں جاؤں گا تو میرا محبوب ناراض ہو جائے گا, تو وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ, حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو ایک بہت بڑے عالم مولانا حبیب الرحمن صاحب, انہوں نے پوچھا کہ تصوف کیا چیز ہے, تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے, اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ. یعنی دو حدیث کی طرف اشارہ فرمایا, دونوں حدیثیں جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہیں, کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات, یعنی اللہ کا دھیان پیدا کرتے رہو, نیت کرتے رہو, اخلاص پیدا کرتے رہو, اور یہ دھیان اس قدر ہو جائے کہ دوسری روایت میں ہے کہ صفت احسان ایک اونچا مقام ہے. وہ صفت احسان کیا ہے, کہ تم جب عبادت کرو تو ایسا محسوس ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اتنا زیادہ دھیان آ جائے. تو یہ جب دھیان آ جائے گا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں, اور اس سے دوسرا درجہ جو ہے, اس سے نیچے کا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کیا, اس میں یہ ہے کہ انسان کو جب اس قدر دھیان آ جائے گا, اس قدر دل کی صفائی ہو جائے گی, سمجھیں گے نہیں, تو پھر کیا ہوگا, وہ گناہ نہیں کرے گا, اور اس کے اندر تقویٰ آ جائے گا. تیسری بحث بہت مختصر, اس کا تعلق علم اور علماء سے ہے. فارغ ہونے والے جو ہے ان سے خطاب ہے کہ ہم جو ہے اس وقت بخاری شریف کی آخری حدیث ہم سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ہے بخاری شریف کے ختم سے, درس نظامی پورا کرنے سے, سند فراغت سے ہم کہتے ہیں عالم بن گئے. یہ حصول علم ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ حصول علم. عالم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں چار صفات کے حامل, چار صفات. نمبر ایک, انما یخش اللہ من عباده العلماء. یہاں پر حصر ہے, لیکن حصر اس بات کا نہیں کہ عالم ہی کے اندر صرف خشیت ہوتی ہے, بلکہ حصر اس بات کا ہے کہ عالم کہلانے کے قابل وہ ہے کہ جس کے اندر خشیت ہو. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ یہی تقویٰ اور ڈر اللہ کا. جب اللہ کا ڈر آ جائیں گا, سمجھیں گے نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کو سب احکامات معلوم ہے, کیا چیز جائز کیا ناجائز, کیا حلال کیا حرام, کس سے اللہ راضی کس سے ناراض. تو جب عالم کو سب معلوم ہے اور اس کے مطابق جو ہے اللہ سے ڈر کر وہ عمل کرتے کرتا رہے گا تو اس کے اندر خشیت آ جائے گی. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم کے اوپر عمل کرنا, اس آیت کا خلاصہ علم کے اوپر عمل کرنا کہ جب خشیت آ جائے گی تو انسان عمل کرے گا. دوسری صفت, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. علم حاصل کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا, یہ دوسری صفت کہ جب علم حاصل کرے تو ہم یہ چاہے کہ ہمارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, الا هل بلغت, کیا میں نے تمہیں پورا دین پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے اعتراف کیا, ہاں پہنچا دیا. دوسری بار سوال کیا, تیسری بار سوال کیا, پھر تیسری بار سوال کرنے کے بعد سب نے اعتراف کر لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ کر رہے ہیں, صحابہ فارغ کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو حضرات میرے پاس رہ کر جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ان تک علم پہنچاؤ جو میرے پاس نہیں پہنچ سکے تھے, ان تک علم پہنچاؤ. تو یہ آپ سب نے ذمہ داری دی. تو یہ دوسری صفت عالم کے اندر جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ علم کی خدمت کرنا. تیسری, انک لعلی خلق عظیم, اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ عظیم اخلاق پر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میری بعثت کا ایک مقصد جو ہے مکارم اخلاق کو پھیلانا, اس کی تکمیل. تو اب اخلاق کو خود اپنانا اور اخلاق کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی عالم کی ذمہ داری ہے, سمجھیں گے؟ پہلے تو خود اپنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر ہم دیکھنے کے لیے جائیں, چند مثالیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صحابہ کے ساتھ کیسے تھے؟ ایک سفر کے اندر, رات کا سفر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھک گئے اور عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ کوئی ہمیں فجر میں اٹھانے والا ہو تو ہم تھوڑا آرام کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, سب سو جاؤ, بلال اٹھا دیں گے. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار رہے پوری رات, نماز پڑھتے رہے, قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ وغیرہ میں مصروف رہے. جب عین صبح صادق کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے جو ہے ٹھیلا پیچھے رکھ کر ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا ٹیک لگایا تھوڑا سا اور آنکھ لگ گئی, بالکل این ٹائم پر آنکھ لگ گئی اور سو گئے. سورج طلوع ہو گیا, نماز قضا ہو گئی. کس کی نماز قضا ہو گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار آخری نبی اللہ کے چہیتے محبوب ترین شخصیت، اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھو مسائل تو ہم بیان کرتے ہیں، یہ روایت آتی ہے تو وہ سب مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ قضا کس طرح سے کرنی ہے اور یہ، لیکن یہاں پر خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم جیسے ہو تو ابھی تو بس صبح ہوئی کہ فوراً کیوں ذمہ داری لی تھی، نہیں اٹھا سکتے تھے تو کیوں، اور یہ اور وہ، اور پھر اپنے فضائل شروع کر دیں گے، سمجھیں گے نہیں کہ میری تو کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، میری تو کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تمہاری وجہ سے نماز قضا ہوئی، فضائل بیان شروع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق دیں۔ حضرت بلال کو بلاتے ہیں، اے بلال کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ دیکھو تحقیق، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کہنے کی، تحقیق کرنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ زبان میں فرمایا، اخذ بعینی الذی اخذ بعینک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات نے سلا دیا جس ذات نے آپ کو سلا دیا۔ اس کے بعد ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ایک لفظ نہیں فرمایا حضرت بلال، کچھ بھی نہیں، خطرہ۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق، ڈانٹنا اور غصے ہونا کچھ بھی نہیں۔ تحقیق۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا سفر کرنا چاہتے تھے اور حضرت حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، فکر نہ کرے کہ آپ کہیں گے کہ ابھی کتنا کھینچیں گے، ختم ہو رہے ہیں بس تھوڑا انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کو ایک خط لکھا اور مکہ والوں کو اطلاع دی کسی بات کی، وحی کے ذریعے سے جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ خط گیا ہے اور ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں یہ خط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین صحابی کو بھیج رہے ہیں، کون سے صحابی؟ جلیل القدر صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ، عشرہ مبشرہ اور خلیفہ رابع، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ کو آپ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اس جگہ پر ایک عورت ہے، وہاں سے ان کے پاس سے خط لے کر۔ چنانچہ یہ جاتے ہیں اور وہاں اس کے پاس سے خط لے کر آتے ہیں، اور یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ حضرت حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ تین جلیل القدر صحابی نے دھوکے سے، غلطی دھوکے سے یا جھوٹ سے حضرت حاتم کا نام لکھ دیا ہوں گا اور خود اپنی طرف سے خط لکھا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ عدالت کے آخری درجے میں پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھ کر فیصلہ نہیں فرماتے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو یہ سزا دے دو، اس کو یہ کرو، کچھ بھی، اپنی جگہ پر بیٹھ کر نہیں۔ تحقیق۔ بلاتے ہیں حضرت حاتم ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوچھتے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے لکھا ہے لیکن آپ جلدی نہ کرو، میری بات سنو۔ پھر انہوں نے کچھ عذر بیان فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صدقہ، اللہ اکبر۔ پہلا خلق، پہلی سنت، پہلا جو ہے مسئلہ تحقیق کہ ان کو بلا کر پوچھنا، دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اللہ اکبر، ان کا عذر مان لیا، غصہ نہیں، عذر مان لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، اس لیے کہ یہ شخص، یہ کون کر سکتا ہے؟ جو منافق ہو، جو جاسوس ہو، جو دشمن ہو، جو کافر، وہی کر سکتا ہے، سمجھیں گے نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کے گردن اڑا دوں گی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وما یدریک لعل اللہ اطلع علی آل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ یہ تو میرا شیدائی ہے، بدری صحابی ہے، ان کو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی کیا لغزشیں ہونے والی ہیں اور پہلے سے اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ، تو تین باتیں معلوم ہوئی، ایک تحقیق، دوسرا جو ہے عذر کو قبول کر لینا، اور تیسرا کیا جو ہے صحابہ سے دفاع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا دفاع کرتے تھے، کسی کو زبان دراز کرنے کی، جرت نہ ہو. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی, میرے بعد صحابہ کو نشانہ مت بناؤ. سب سے پہلے دفاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے صحابہ سے. ایک سفر کے اندر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی, یہ خلق بیان ہو رہے, اور انہوں نے آریت کے طور پر اپنی بہن حضرت اسماء سے ہار لیا ہوا تھا. تو جو ہے ہار راستے میں گم ہو گیا, ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل کی, آرام کیا, وہاں ہار گم ہو گیا. صحابہ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کے لیے, حال نہیں مل رہا تھا. اب جو ہے وہ ایسی جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا, اب نماز کا وقت ہو گیا اور نماز قضا ہونے کے قریب آ گئی, اب کیا کریں گے, پانی نہیں, سمجھیں گے نہیں. تو یہاں وہ جو ہے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ اس وقت پھر تیمم کا حکم نازل ہوا اور تیمم کے مسائل. لیکن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, زوجہ محترمہ کو ایک لفظ نہیں کہا کہ کیوں لائی تھی, سنبھال نہیں سکتی تو کیوں لانے کی ضرورت کیا تھی, دوسرے کا حال لے کر آئی, ابھی پریشان ہو گیا ہم سب, کچھ بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہ خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق ازواج مطہرات کے ساتھ, سمجھیں گے. اسی طرح جو ہے کفار کے ساتھ جب فتح مکہ ہوا تو سب جمع کیے گئے, کفار نہیں دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کی ہے, جنہوں نے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, اور جو اس پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے قتل کیا جائے, ایسے دشمن کٹر وہ سب جمع کیے گئے, سمجھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا, تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا اخن کریم, ہم تو آپ کو مہربان بھائی سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ, اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی پکڑ نہیں, جاؤ سب آزاد. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ, سمجھیں گے نہیں. تو اس کو اپنانا ہے, سمجھیں گے نہیں, اس کو اپنانا ہے. فیصلہ کریں گے تو ایسے نہیں کہ جو ہے نا جوش میں آ کر جو ہے نا ایک طرف کی بات سن کے کہہ دیا, نہیں, پہلے سنو دونوں طرف کی بات. سمجھیں گے آخری بات جو ہے وہ کیا ہے, میں نے کہا نا چار صفت, آخری بات کیا ہے کہ علم جو ہے ایک نور ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو علم قرآن کی شکل میں نازل ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے. تو یہ نور جو ہے اس کی محل کیا ہے, دل ہے, سمجھیں گے نہیں. نور کا محل کیا ہے, نزل بہ الروح الامین علی قلبک, آ کے دل پر یہ علم نازل ہوا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم نور قلبی بعلمک, سمجھیں گے نہیں. تو یہ نور جو ہے دل کے اندر ہوتا ہے. اب اس نور کی حفاظت کرنا ہے, اس نور کی کیا کرنا ہے, حفاظت کرنا ہے. تو حفاظت کس سے ہوں گی, گناہوں سے بچنا اور کثرت استغفار, گناہوں سے بچنا اور کثرت استغفار. اس لیے کہ گناہ جو ہے اس سے دل سیاہ ہوتا ہے, سمجھیں گے نہیں. ایک گناہ سے ایک نقطہ پڑتا ہے, سیاہ نقطہ, سمجھیں گے نہیں. تو اس میں سیاہی, تو نور اور سیاہی جمع نہیں ہو سکتی ہے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تو سب کو بالکل ازبر یاد ہوگا, شکوت الی وکی انسو احیوتی فاوصانی بترک المعاصی وقال ان العلم نور ملا من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاصی. اور نور عاصی کو نہیں ملتا ہے, اس لیے کہ نور اور گناہ جو ہے جمع نہیں ہو سکتے ہیں دل کے اندر. تو اس کی حفاظت, اور جو ہے انسان معصوم نہیں ہوتا ہے, گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں چھوٹے موٹے. تو جو ہے اس کے لیے کیا ہے, مغفرت کثرت سے کرتے رہنا, استغفار کرتے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی الیوم سبعین مرہ, اور دوسری روایت میں مئۃ مرہ آیا ہے کہ تو یہ تکثیر مراد ہے, سبعین اور مئۃ تخصیص نہیں ہے, تکثیر مراد ہے. کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے, اور یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. تو کثرت سے استغفار کرنا اور گناہوں سے بچنا. اخیر میں ایک فضیلت بیان کر کے یہ درس ختم کرتے ہیں, بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت, سمجھیں گے نہیں. یہ روایت جو ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن یقبض العلم بقبض العلماء. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری زمانے میں جب علم کے اٹھانے کا وقت آئے گا تو اللہ یہ ظلم نہیں کرے گا کہ جس کے سینے کو اللہ نے علم کے لیے چنا ہے اور اس کے سینے میں علم کو محفوظ کیا ہے, اس کے سینے سے علم کو نکال دیں گا, اس طرح سے نہیں کرے گا. بلکہ جب علم اٹھانے کا وقت آئے گا تو اہل علم کو ساتھ میں اٹھا دے گا اللہ تعالیٰ, علماء کو ساتھ پہ اٹھائے گا، سمجھیں گے نہیں، تو اس سے کیا فضیلت معلوم ہوئی؟ اگر علم ہے اس کا مطلب ایمان ہے، تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا، ایمان کے ساتھ خاتمہ کی بشارت اس روایت کے اندر، کہ اہل علم جو ہے ان کا خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر ہوگا، اس روایت سے یہ بشارت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے فارغ ہونے والے سب حضرات کو، سب طلباء کو مبارک فرمائے، ان کے والدین کو مبارک فرمائے، ان کے خاندان والوں کو مبارک فرمائے، ان کے شہر والوں کو مبارک فرمائے، اور ادارے جس ادارے میں انہوں نے پڑھا ہے ان ادارے کے اساتذہ کو مبارک فرمائے، منتظمین اور جو ہے خدمت کرنے والے اور جو ہے معاونین سب کو مبارک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے سب کو، اور جو ہے استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دین کے اوپر ہم سب کو قائم رکھے، ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. اب جو ہے ہم روایت کو پڑھ کر سب مل کر پڑھیں گے تاکہ جو ہے اس کے اندر برکت ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب پر یہ کلمتان حبیبتان علی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترجمہ بھی کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے رحمان کو محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جو زبان پر ہلکے ہے اور میزان میں وزنی ہے، یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کے ختم پر یہ علماء نے تجربہ کیا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے اب دعا ہوں گی، کچھ دیر جہری دعا ہوگی، کچھ دیر سری دعا ہوں گی. آپ حضرات سب نے کچھ امیدیں اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں گے کہ اس موقع پر ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے.